أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری گیارہویں مرحلے میں نامی فصل میں پہنچی تھی. آٹھ فصلیں پڑھ لی تھی ہم نے. نامی فصل میں علم حصولی کی ایک اور قسم بیان کرتے ہیں کہ علم حصولی تقسیم ہوتا ہے دو اقسام کی طرف. علم حصولی کیا ہے؟ یا حقیقی ہے یا اعتباری. علم حصولی حقیقی و اعتباری یہ تقسیم اس عنوان سے ایسے لگتا ہے جیسے تقریباً یوں کہہ لیں کہ پہلی دفعہ علامہ نے اس کو ذکر کیا، لیکن بہرحال یہ مطالب پہلے فیلسوف کے کلام میں موجود تھے، پچھلے فیلسوفان کے. بہرحال مراد کیا ہے اس سے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ علم حصولی حقیقی کسے کہیں گے کہ جہاں پر مفہوم کیا ہو یا ایک موجود جو ہے، اب جو بھی اس کو تعبیر کر لیں، تعبیر اس میں ایک اچھی تھی، مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مفہوم جب کیا ہو، لا بشرط ہو. کس کی نسبت؟ وجود خارجی اور وجود ذہنی. مفہوم اگر لا بشرط ہو، یعنی اگر یہ اس مفہوم کا مصداق خارج میں آنا چاہے، کوئی اشکال لازم نہیں آتا. اگر یہ چاہے ذہن میں آ جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. مثلا ہمارے پاس کیا ہے؟ مفہوم انسان ہے. یہ انسان اگر وجود خارجی پیدا کرے گا کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا اس وقت ہم انسان کے مصداق ہیں، یہ مفہوم انسان اپنا ایک مصداق خارج میں رکھتا ہے. جب مصداق خارج میں ہے اور کوئی مشکل بھی پیش نہیں آ رہی. لیکن اگر یہی مفہوم جو ہے وہ ذہن میں چلا جائے، اس وقت بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت ہمارے ذہن میں مفہوم ذہن ہے، ہمارا صورت ذہنیہ ہم رکھتے ہیں انسان کے بارے میں، ایک مفہوم انسان کا ہمارے سر میں، ہمارے فکر دماغ میں موجود ہے، ذہن میں موجود ہے. بس اگر مفہوم اس قسم کا ہو کہ جو لا بشرط وجود خارجی با وجود ذہنی کے اعتبار سے، یعنی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ وجود ذہن خارج میں چلا جائے یا کیا ہے ذہن میں چلا جائے، اگر یہ خصوصیت مفہوم کی، اس کو کہتے ہیں مفہوم حقیقی ہے. بات واضح ہوئی؟ اعتباری کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ اعتباری اس میں کہتے ہیں مفہوم ہمارے پاس ایک ایسا ہے کہ جو کیا ہے، بشرط وجود خارجی ہے، اور ایک مفہوم ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو بشرط وجود ذہنی. یعنی ہمارے پاس ایک مفہوم ایسا ہے کہ جو حتماً خارج میں مصداق چاہتا ہے. مثلاً آپ کے پاس مفہوم وجود ہے، مفہوم وجود اس کا مصداق خارج میں ہے، خارج میں مصداق چاہتا ہے، حیثیت وجود چاہتی ہے کہ وہ خارج میں ہو حتما. بس اس اعتبار سے یہ ایک قسم بن جائے گی. اور یہ کیا مفہوم کہ جو بشرط وجود ذہنی، یعنی فقط ذہن میں ملے گا، آپ کو خارج میں نہیں ملے گا، وہ کیا ہے؟ مفہوم کلی، خود کلی جو ہے. یا مثلا آپ کہہ لیں الانسان कुली, या मसलन क्या है जिन्स, फसल, नौ, ये जितने भी मफाहीम हैं बेशर्त वजूद ज़हनी है, यानी आपको कभी ये इंसान एक कुली खारिज में नहीं मिलेगा। मसलन मैं हूं, आप हैं, ये इंसान जुजी हैं, आप खारिज में नहीं दिखा सकते कि ये इंसान कुली है या फलां जगह पे इंसान कुली जो है वो मौजूद है, इंसान कुली नहीं है। बस ये मफहूम के जो क्या हो बेशर्त वजूद ज़हनी हो, ठीक है। मसलन इस ये एतबारी की एक किस्म के मफहूम बेशर्त वजूद खारजी है, एक तो वजूद मिसाल है, दूसरी इल्लियत की मिसाल ले लें, मफहूम इल्लत ये खारिज में मिसदाक जाता है, उसका खारिज में मिसदाक मिलेगा, इल्लियत खारिज में पाई जाती है, दुरुस्त है। बस इल्म उसूलिया हकीकी वो है कि मफहूम क्या है, ला बिशर्त है वजूद खारजी व ज़हनी के एतबार से, और मफहूम एतबारी क्या है, इन दो के एतबार से दो किस्में बन जाएंगी, एक मफहूम बिशर्त वजूद खारजी है और एक मफहूम जो है बिशर्त वजूद ज़हनी है। ऐसा मफहूम, दिक्कत करनी है ये, इसमें ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बात मसाइल ऐसे हैं जो मंतिक के अंदर भी काम आते हैं, लेकिन यह है कि आप बिदाया के हद तक जो ये इसकी इस्तेलाह जो है वो याद रखें, फिर कभी मौका मिला तो जी आप या खुद पढ़ेंगे या बयान होगी उसकी। ऐसा मफहूम कि जो ला बिशर्त हो वजूद ज़हनी और वजूद खारजी की, इसको कहते हैं ये क्या माकूलाते उला में से, माकूलाते उला, थोड़ी सी तबीन करता हूं अभी, फकर इस्तलाहात लिख लें। मफहूम एतबारी यानी उस वो वाली किस्म उसकी के जो मफहूम बेशर्त वजूद खारजी मिलता है, ये इसको क्या कहते हैं माकूल सानिये फलसफी। और ऐसा मफहूम के जो बेशर्त वजूद खारजी हो, इसको क्या कहते हैं माकूल सानिये मंतकी। पस नतीजा क्या निकला इन इस्तलाहात के जरिए अगर गुफ्तगू करें, माकूल अव्वल मफहूम हकीकी है, माकूल सानिये फलसफी, और क्या है माकूल सानिये मंतकी, ये दोनों क्या है मफहूम एतबारी में से। थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत कर दूं, माकूल अव्वल माकूल सानी मंतकी और फलसफी, ताकि मतलब आपके लिए वाजे हो जाए, यानी कुल मतलब तकरीबन इस फासल के अंदर यही था। देखें माकूल अव्वल किसे कहते हैं, एक तो उसकी खसूसियत आपको अर्ज कर दी है कि माकूल अव्वल ला बिशर्त होता है। माकूल अव्वल उस मफहूम को कहते हैं कि जो चीज को देखते ही सबसे पहले ज़हन में आ जाए, उसे कहते हैं माकूल अव्वल। मतलब आपको देखते ही मेरे ज़हन में वो इंसान आ गया, इसको देखते ही क्या है फौरन मेरे ज़हन में दीवार का मफहूम आ गया, इसको देखते ही मेरे ज़हन में टेबल का मफहूम आ गया, इसको देखते ही क्या है किताब का मफहूम आ गया। अब ये देखते ही जो मफहूम ज़हन में आता है इसको कहते हैं माकूल अव्वल। फिर आप क्या करते हैं, माकूल अव्वल को ज़हन में मिसदाक बनाते हैं, हाँ यानी मिसदाक के उन्वान से लेते हैं, फिर इससे आप चंद किस्म के मफाहीम को इंतजार करते हैं। मसलन आपने आतश को देखा, आग को देखा, देखते ही आपके ज़हन में आग का मफहूम चला गया, ये आग का जो मफहूम ज़हन में आया ये कौन सा है माकूल अव्वल। अब आपने क्या, आपने देखा कि आग सबब बन रही है किसका, हरारत का, आपने क्या कहा अन्नारो इल्लतुन लिल हरारा, आपने अब कौन सा मफहूम यहां से निकाला है इल्लियत النار علت للحرارة. یہ جو علیت ہے آیا خارج میں موجود ہے؟ نہیں ہے، ہمارے پاس فقط آگ ہے، آگ علیت نام کی چیز نہیں ہے. حرارت کو آپ حس کریں گے، آگ کو آپ دیکھیں گے، علیت نظر آئے گی نہیں ہے. علیت کہاں سے انتزاع کی ہے؟ آتش سے. پس چونکہ مفہوم میں آتش کے ذہن میں آنے کے بعد یہ مفہوم آپ کے ذہن میں آیا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں معقول ثانی. بات واضح ہوئی ہے؟ معقول اول کے جو سب سے پہلے ذہن میں آ جائے، اور پھر اس مفہوم کے ذہن میں آنے کے بعد اس سے ہم ایک دوسرا مفہوم انتزاع کریں گے، اس کو کہتے ہیں معقول ثانی. ٹھیک ہے، دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے آپ کو دیکھا مختلف مصادیق دے کے مفہوم انسان میرے ذہن میں آ گیا، انسان معقول اول. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مفہوم انسان جو میرے ذہن میں آیا ہے یہ مختلف افراد پہ صدق بھی کر رہا ہے، آپ پہ بھی صدق کر رہا ہے، اس پہ بھی صدق کر رہا ہے، مجھ پہ بھی صدق کر رہا ہے، بہت سارے افرادوں پہ صدق کر رہا ہے، میں جب اس خصوصیت کو دیکھتا ہوں تو ایک نیا مفہوم انتزاع کرتا ہوں. کیا؟ میں کہتا ہوں کہ الانسان کلیون. اب یہ کلی کا مفہوم کہاں سے آیا ہے؟ انسان سے لیا ہے، مفہوم انسان سے لیا ہے ہم نے. بس مفہوم انسان معقول اول بن گیا چونکہ سب سے پہلے خارج سے میرے ذہن کے اندر آیا. پھر اس معقول اول کو جب میں نے دیکھا، اس کے اندر ایک خصوصیت نظر آئی، اور پھر میں نے اس سے مفہوم کلی کو انتزاع کیا، لہذا اس کو کہتے ہیں معقول ثانی. یہ تھی معقول اول اور معقول ثانی کے درمیان تقسیم. یہاں تک مطلب واضح ہے؟ اب معقول ثانی کے اندر پھر دو تقسیمیں بنتی ہیں. معقول ثانی اگر ایسے مفاہیم میں سے ہو کہ جو خارج میں اتصاف رکھتا ہو، یعنی جس نے کہا نا بشرط وجود خارجی، یعنی کیا مراد؟ یعنی یہ ایسے مفاہیم میں سے ہے کہ جس کا اتصاف خارج میں پایا جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں النار علت للحرارة، علیت کے مفہوم کو آپ نے نکالا، آگ علت ہے حرارت کی. کون سی آگ؟ خارجی. خارجی آگ علت ہے. اگر کہیں کہ نہ یہ لا بشرط ہے، ذہن میں ہو یا خارج میں ہو علت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خارج میں تب بھی جلائے، ذہن میں آئے تب بھی جلائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آگ کو تصور کرتے ہیں لیکن ہمارا ذہن نہیں جلتا. پس اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مفہوم ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جو بشرط وجود خارجی ہے. یعنی آگ کی علیت کب ہوگی؟ کہ جب ہم آتش خارجی کو مد نظر رکھیں، تب وہ علت قرار پائے گی حرارت کی. پس ایسا مفہوم کہ جو بشرط وجود خارجی ہو، یعنی جس کا اتصاف خارجی ہو، اس کو کہتے ہیں معقول ثانی فلسفی. یہ جتنی بھی ہم نے ابحاث پڑھی ہیں، وجود و وحدت و کثرت و علیت معلولیت، جتنے بھی مفاہیم واجب و ممکن و، سب معقول ثانی فلسفی میں سے ہیں. اب کہتے ہیں الوجود واحد، کون سا مفہوم، کون سا وجود؟ وہ وجود کے جو خارج میں. آپ کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہاذ الوجود واجب، کون سا وجود واجب ہے؟ جو خارج میں، تحقق جس نے پیدا کیا ہوا ہے. بس ایسا مفہوم کہ جس کا اتصاف خارجی ہو، یعنی وہ متصف ہو خارج کے اندر. آگ کب علیت کے ساتھ متصف ہوگی؟ جب خارج میں ہو. بس اتصاف خارجی ہے. ایسے مفاہیم جن کا اتصاف خارجی ہو وہ مفاہیم فلسفیہ کہلاتے ہیں، معقول ثانی فلسفیہ.
اور جس کا اتصاف ذہنی ہو وہ معقول ثانی منطقی کہلائے گا. الانسان کلیون، الحیوان جنسون، الناطق فصلون، جتنے بھی آپ قضیہ منطق کے اندر پڑھتے ہیں وہ سب کے سب مفاہیم منطقی ہے. یعنی کون؟ الانسان کلیون، کون سا انسان؟ بشرط وجود ذہنی. بس یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ مفہوم بشرط وجود ذہنی. الانسان کلیون، کلی جب متصف ہو رہی ہے انسان کے ساتھ، کون سے انسان کے ساتھ؟ یہ انسان تو جزئی ہے، یہ انسان تو جزئی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہو الانسان کلیون، کون سا انسان کلی ہے؟ الانسان ذہنی کلیون، نہ الانسان الخارجی. یا بس آپ کہتے ہیں الحیوان جنسن، کون سی حیوان جنس ہے؟ ذہن میں جو ہے. یہ خود مفہوم جنس، خود مفہوم فاصل، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ذہن میں پائے جاتے ہیں، خارج میں آپ کو ان کا مصداق نظر نہیں آئے گا. بس ایسا مفہوم کہ جو بشرط وجود ذہنی ہو، یعنی جس کا اتصاف ذہنی ہو وہ منطقی ہے، جس کا اتصاف خارجی ہو یعنی بشرط وجود خارجی ہو وہ معقول ثانی فلسفی ہے، اور جو لا بشرط ہو یعنی چاہے وہ کیا ہو، وجود خارجی رکھتا ہو یا ذہنی رکھتا ہو، ایک ہی حکم ہے اس کا، آثار فقط فرق کر جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معقول اول. اب انسان کیا ہے؟ اگر خارج میں آئے گا تو اس پہ آثار مترتب ہوں گے، لیکن جب ذہن میں چلا جائے گا تو آثار مترتب نہیں ہوں گے. مثلا آتش جو ہے، خود آگ، یہ معقول اول ہے، یہ ذہن میں بھی رہ سکتی ہے خارج میں بھی رہ سکتی ہے. خارج میں آئے گی تو جلائے گی، ذہن میں آئے گی تو نہیں جلائے گی. لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں، آگ کو علیت قرار دے، علت قرار دے حرارت کے لیے، تو پھر یہ اس کو کہاں جانا چاہیے؟ حتمن خارج میں ہونا چاہیے. انسان خارج میں ہو یا ذہن میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑے گا کہ خارج میں ہوگا تو وہ زاہق بھی ہوگا، وہ ناطق بھی ہوگا، اور تمام آثار اس پر مترتب ہوں گے. لیکن جو ذہن میں ہوگا اس پہ یہ آثار مترتب نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے نہ انسان کو کلیت سے متصف کرنا چاہیں گے، تو پھر وہ انسان کہاں ہونا چاہیے؟ ذہن میں ہونا چاہیے، پھر وہ لا بشرط سے خارج ہو جائے گا. بس یہ فاصل کا تقریباً خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ہمارے پاس تین قسم کے مفاہیم ہیں، ان میں سے ایک مفہوم حقیقی کہلاتا ہے، وہ کہ جو لا بشرط ہو وجود ذہنی و خارجی کے اعتبار سے، اور دو مفاہیم اعتباری ہیں کہ جو بشرط خارجی ہے یا بشرط ذہنی ہے. اس کے بعد ایک مطلب جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال کے اوپر جو مفاہیم صدق کرتے ہیں وہ بھی اعتباری ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ حی، اللہ موجود، مثلا اس قسم کے جو آپ مفاہیم کے جو کیا ہیں، مشترک ہوں واجب اور ممکن کے درمیان. مثلا حی ممکن بھی ہے واجب بھی ہے، موجود ممکن بھی ہے واجب بھی ہے. بس ایسے مفاہیم کہ جب خدا پر حمل ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے مفاہیم جو ہے وہ اعتباری ہیں. یعنی کیا مراد اعتباری ہیں؟ یعنی معقول اول میں سے نہیں ہے، کیونکہ معقول اول، یہ میں نے عرض نہیں کیا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، معقول اول ماہیات میں پایا جاتا ہے، یہ بھی ماہیات کہلاتا ہے. یہ معقولات اولا یا معقول اول، یہ ماہیات ہیں. انسان ماہیت ہے، آگ ماہیت ہے، کتاب ماہیت ہے، دیوار ماہیت ہے. یعنی ماہیت کی تعریف مفصل عرض کی تھی کہ آپ ماہیت کہتے ہیں، ما فی جواب یقال فی جواب ما ہو. مثلا آپ سے پوچھے ما ہو، آپ کہتے ہیں دیوار، دیوار ماہیت ہے. بس کہتے ہیں کہ کیوں یہ مفاہیم جو ہے وہ اعتباری ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتباری نہ ہوں بلکہ حقیقی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ماہیات میں سے ہیں، اور ماہیات میں سے ہو جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی ذات مرکب ہو رہی ہے ان ماہیات سے. مثلا وجود، حیات اس کی ماہیات میں سے ہیں، مثلا اس کے اجزاء میں سے ہیں، تو خدا کا صاحب ماہیت ہونا لازم آئے گا. ہم پہلے پڑھ کے آئیں گے خدا ماہیت نہیں رکھتا. بس یہ تمام مفاہیم اعتباری کہلائیں گے. یعنی معقول اول میں سے نہیں ہے. اعتباری کا معنی ذہن میں رکھیں. ایک اور مطلب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اعتباری کی چند قسمیں ہیں. میں اس کو فقط لکھوا دیتا ہوں, آپ کو توضیح پہلے دے چکا ہوں لہذا زیادہ رکنا نہیں چاہتا اس کے اندر. مثلا ایک اعتباری کی قسم تو ہم نے یہی پڑھی ہے, ٹھیک ہے. پہلا معنی کیا ہے اعتباری کا؟ یہ دو ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس فاصل کا. دوسرا معنی کیا ہے جو کہ ہم نے کہاں پڑھا ہے اعتباری کا معنی؟ اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت. اس فصل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک اعتباری ہونے کو پڑھا تھا کہ وجود اصیل ہے, ماہیت اعتباری ہے. اب یہ اعتباری اس اعتباری سے فرق کرتی ہے, اصطلاحات جدا ہیں. یہاں اعتباریت کا کیا معنی تھا؟ یعنی منشا اثر نہ ہونا, یعنی ماہیت. یہ جتنے بھی تفکر کرنا, ذہک, جتنے بھی انسان کے آثار ہیں کس پر مترتب ہوتے ہیں؟ وجود پر, نہ کہ ماہیت پر. یعنی منشا اثر وجود ہے. جلاتی کون ہے؟ وجود آگ, نہ خود آگ. وجود منشا اثر ہے نہ ماہیت. بس جو منشا اثر نہیں تھا اس کو کہا ہم نے اعتباری, اور جو منشا اثر تھا وہ کیا ہے؟ وہ اصیل تھا. ایک اعتباری کا معنی کیا ہے؟ یہ اعتباری عرفی ہے. مثلا آپ یوں لے لیں, اگر میں اس کو درست سمجھانا چاہوں کیسے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدرسہ ہے, اس کو چلانا ہے, چلانے کے لیے ایک رئیس کی ضرورت ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مدرسے کے سسٹم کو برقرار کرنے کے لیے ایک رئیس مقرر کر دیتے ہیں. اب یہ انسان جو رئیس بنا ہے واقعا رئیس ہے یا اعتباراً ہے؟ آپ نے کہا کہ مثلا اس کو رئیس بنا دیتے ہیں, چاہیں تو اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. حقیقی رئیس وہ ہوتا ہے جو نہیں ہٹتا, اس کی اپنی ہوتی آتی. بس ایک اعتباری جو ہے وہ عرفی معنی کے اندر آتا ہے. ایک اعتباری کا کیا ہے چوتھا معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی ایسا مفہوم جو مصداق خارجی نہ رکھتا ہو وہ اعتباری ہے, اور جو مصداق خارجی رکھتا ہو وہ مفہوم حقیقی ہے. بس یہ تقریباً چند معانی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے ذہن میں. اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ خلط نہ کریں. یہاں اعتباری کا معنی پڑھ کے کہیں اصالت الوجود اور اعتباریت ماہیت میں یہی معنی جا کے نہ سمجھنے لگ جائیں, یا مثلا جو اعتباریت ماہیت میں جا کے معنی پڑا تھا وہ اعتباری کا معنی یہاں آ کر نہ کرنے لگ جائیں کہ جو میں یہاں آ کر بیان کروں. بس تمام اصطلاحیں اپنے ذہن میں الگ الگ موجود ہونی چاہیے, اور پھر انسان فرق کرے کہ فلاں باب میں اعتباری کا یہ معنی ہے, فلاں باب میں اعتباری کا یہ معنی ہے. اس کے بعد ایک اور دسویں فصل کے اندر آتے ہیں. اس میں ایک مطلب ذکر کرتے ہیں جس کو میں بارہا تکرار کر چکا ہوں کہ علم حصولی کے اندر جو معلوم ہے, معلوم دو قسم کے ہیں, یا معلوم بالذات ہے یا معلوم بالعرض ہے. یعنی آپ کی جو صورت میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے اور مجھے علم ہے اس صورت کا, وہ کون سا معلوم ہے؟ معلوم بالذات, کیونکہ میرے پاس حاضر ہے. جو چیز میرے پاس حاضر ہوگی معلوم بذات کہلائے گی. لیکن اس مفہوم کے ذریعے, اس صورت کے ذریعے میں آپ کا علم پیدا کر رہا ہوں, تو آپ میرا علم کون سا بن جائیں گے؟ معلوم بالعرض. یعنی اولاً بذات مجھے اس کا علم ہے, پھر اس کے ذریعے آپ کا علم ہے. بس معلوم دو قسم کے, یا معلوم بذات ہے یا معلوم بالعرض ہے. اس کے بعد ایک مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو علامہ کا اختصاصی مبنی ہے, یعنی علامہ سے پہلے اس مبنے کا کوئی قائل نہیں ہے, ابتکاری نظریہ ہے علامہ کا. کیا نظریہ ہے علم حصولی کے بارے میں؟ مثلا علم حصولی کے بارے میں مشہور نظریہ یہ ہے, دیکھیں جس طرح میں پہلے کافی دفعہ اس کو تبیین کر چکا ہوں, میں جب آپ کا علم پیدا کرنا چاہوں گا تو کیا کیسے حاصل ہوگا؟ کہ آپ کو دیکھوں گا اور آپ کے دیکھتے ہی میرے ذہن میں آپ کی صورت آئے گی, اور اس صورت کے ذریعے میں آپ کے ساتھ ارتباط برقرار کروں گا، مجھے آپ کا علم ہو جائے گا۔ اور عرض کیا تھا، اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہا آپ کو، بلکہ میں اس صورت کے ذریعے دیکھ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے لی ہے۔ کیونکہ علم جو ہے وہ ہمیشہ کب آئے گا، کہ جب انسان کے پاس حاضر ہو۔ تو آپ تو میرے پاس حاضر نہیں ہیں، آپ تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے علم ہے۔ تو آپ کی صورت میرے پاس حاضر ہے، اس کے ذریعے میں آپ کا علم رکھتا ہوں۔ مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ جو میں صورت اخذ کر رہا ہوں، یہ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ دقت کرنی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ نہ، ہم یہ صورتیں خارج سے نہیں لیتے۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ علم مجرد ہے، صورت بھی میں نے کہاں سے لینی ہے؟ عالم مجرد سے۔ یعنی میں دیکھ تو آپ کو رہا ہوں، لیکن آپ کی صورت کو میں آپ کا جو وجود مثالی عالم تجرد یا عالم بالا میں موجود ہے، اس سے صور کو اخذ کر رہا ہوں، پھر اس کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ نہ یہ کہ میں ڈائریکٹ آپ سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ عالم کیا ہے؟ مجرد ہے، اور مجرد کے بارے میں علم، علم حضوری ہوتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں پس تمام علوم حصولی کی باز گشت کس کی طرف ہے؟ علم حضوری کی طرف۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں علم حصولی بھی اپنے علم حضوری سے پیدا کر رہا ہوں۔ یعنی جو صورتیں میں آپ کی صورت میں مثلا دیکھ رہا ہوں، اب آپ کی صورت میں آپ سے نہیں لے رہا، میں غافل ہوں اس عالم سے چونکہ، لہذا درک نہیں کر پا رہا کہ یہ صورت میں نے کہاں سے لی ہے۔ وائلہ وہ صورت کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کی صورت اس عالم مثال، وجود مثالی سے، کہ جو آپ کے عالم تجرد میں موجود ہے۔ بس میرا جو ارتباط برقرار ہے عالم مثال یا عالم تجرد کے ساتھ، اور وہاں سے صورت اخذ کر رہا ہوں، وہ ارتباط حضوری ہے، کیونکہ وہ بھی مجرد ہے، میرا نفس بھی مجرد ہے، اور حضور المجرد عند المجرد، علم کی ہم نے تعریف کی تھی۔ جب خود معلوم حاضر ہو جائے انسان کے پاس، وہ کیا ہے؟ علم حضوری کہلاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ علم حصولی کی بازگشت جو ہے وہ علم حضوری کی طرف ہے۔ زیادہ ذہن پہ زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں آیا کیونکہ یہ مبنا تھوڑا سخت ہے۔ جب آپ، جس کا شوق و ذوق ہوگا اس مضمون کی طرف، وہ جب آئے گا تو مفصل اس کو پڑھے گا۔ بہرحال چونکہ کتاب کے اندر اشارہ موجود ہے، لہذا اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد 11ویں فصل آتی ہے، اس کے اندر ایک مطلب ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہر مجرد عاقل ہے۔ کل مجرد عاقل، یعنی آپ نے اگر کسی کی ذات کو مجرد ثابت کر دیا تو وہ عاقل ہے، یعنی در علوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس کو چند، اس مطلب کو چند اقسام میں بیان کرتے ہیں، یعنی چند شکے ہم اس کی بنا سکتے ہیں۔ پہلا مقدمہ اس کا کیا بناتے ہیں، وہ یہ کہ ہر مجرد اپنے بارے میں علم رکھتا ہے۔ مطلب واضح ہے، یہاں پہ پڑھ کے آئے ہم۔ کیوں؟ علم کی تعریف ہم نے کی تھی، حضور المعلوم عند العالم۔ مجرد جب ہے ایک چیز، وہ خود اپنے پاس حاضر ہے۔ مثلا میرا نفس مجرد ہے، میرے پاس حاضر ہے یا نہیں ہے؟ حاضر ہے۔ بس ہر مجرد اپنے بارے میں علم رکھتا ہے۔ ملائکہ مجرد ہے، اپنے بارے میں علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں، علم حضوری رکھتے ہیں۔ دوسرا مطلب جو یہاں ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر مجرد دوسرے مجردات کا بھی علم رکھتا ہے۔ مثلا ایک مجرد فرض کریں موجود ہے، نفس، اور اس کے ساتھ دوسرے مجردات بھی موجود ہیں، تو کہتے ہیں یہ نفس جو کہ مجرد ہے، یہ چونکہ مجرد ہے اور یہ بھی چونکہ مجرد ہیں، بس ایک دوسرے کا علم رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پاس حاضر ہیں، کیونکہ مجرد کی خصوصیت ہی حضور ہے. غائب انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس میں مادہ آ جاتا ہے. مادہ سبب غیبوبت ہے، یعنی اگر ایک چیز یہاں پڑی ہے اور ایک چیز یہاں پڑی ہے، یہ غائب ہے، اس سے یہ غیبت کہاں سے آئی ہے؟ اس مادے کی وجہ سے. اگر یہ مادہ نہ ہو غیبت ہوگی؟ بس اگر ایک مجرد ہے اور دوسرے مجردات موجود ہیں، تو یہ مجرد باقی مجردات کا علم رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ رکھے گا. اور یہ مجردات حاضر ہوں گے اس کے پاس یا نہیں ہوں گے؟ حاضر ہوں گے. بس ہر مجرد دوسرے مجردات کا علم بھی رکھتا. اس کے اوپر وہی مسئلہ مترتب ہوتا ہے جو پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں. آخری مطلب پھر یہ نکالتے ہیں، بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو بھی مجرد ہوگا وہ عقل بالفعل ہوگا. یعنی کیا مراد؟ یعنی تمام کے بارے میں بالفعل علم رکھتا ہے. بالقوہ نہیں ہے، بالملکہ نہیں ہے، بالفعل. یعنی ہر مجرد تمام مجردات کے بارے میں علم رکھتا. اشکال، مستشکل آ کے اشکال کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ ہر مجرد تمام مجردات کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اشکال یہ کرتا ہے، کہتا ہے ہمارا نفس مجرد ہے یا نہیں ہے؟ اشکال کرنے والا کہتا ہے نفس مجرد ہے. جب نفس مجرد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا آپ کے قاعدے کے مطابق، نفس کو تمام معارف کا، تمام حقائق کا علم ہونا چاہیے. لیکن ہمیں ہے؟ نفس مجرد ہے، حقائق مجرد ہیں، لیکن یہ نفس تمام حقائق کا علم نہیں رکھتا. آپ نے کہاں سے قاعدہ نکال لیا یہ کہ ہر مجرد باقی مجردات کا بھی علم رکھے گا؟ حقائق مجرد، معارف مجرد ہیں، علم مجرد ہے، پیچھے ثابت کیا ہے جتنے بھی علم ہیں سب مجرد ہیں. ما من شیء الا عندنا خزائنہ، قرآن کہہ رہا ہے کوئی چیز بھی یہاں ایسی نہیں ہے کہ جو جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو. بس تمام حقائق مجرد ہیں، نفس مجرد ہے، بس کیوں اس کو تمام حقائق کا علم نہیں ہے؟ اور تمہارے قاعدے کے مطابق اس تمام حقائق کا علم ہونا چاہیے. یہ اشکال اس قاعدے کے اوپر. جواب علامہ کیا دیتے ہیں؟ جواب آسان ہے، کہتے ہیں اگر نفس تجرد تام پر پہنچ جائے تو اس کو تمام حقائق کا علم ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا نفس ذاتن تو مجرد ہے، جب جواہر کی اقسام کی تھی تو اس میں نفس کی تعریف کی تھی، نفس ذات کے اعتبار سے مجرد ہے لیکن فعل کے اعتبار سے مادی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نفس اگر فعل انجام دیتا ہے، اس عالم مادہ میں انجام دینا چاہتا ہے، تو اس بدن کا محتاج ہے. لیکن انسان اگر تکامل کرے، ریاضت کرے، اپنے مقام کو اتنا بلند کرے کہ اس بدن سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، یعنی تجرد تام پر پہنچ چکا ہے، یعنی وہ جو تجرد تام پہ پہنچا ہوا ہے وہ اس بدن کے بغیر بھی افعال کو انجام دے سکتا ہے. یہ بدن کا محتاج وہ نفس ہے جو تجرد ابھی تک تام نہیں ہوا اس کا. ہمیں اگرچہ ہمارا نفس مجرد ہے اور تمام حقائق کا علم بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا نفس تجرد تام کی منزل پر نہیں پہنچا، ہمارا نفس ابھی بھی فعلاً مادی ہے. لیکن وہ ذوات مقدسہ کہ جو تجرد تام کی منزل پر پہنچی ہوئی ہیں ان کو تمام حقائق کا علم ہے۔ مولا علی کی کیا حدیث ہے وہ؟ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میرا خیال اس طرح کیا ہے، یعنی میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کو نہیں جانتا، یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں میرے سامنے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ کل بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ کی تھی کہ ایک سائل نے آگے سوال کیا، جب بھی سوال کیا جاتا ہے جواب میں آپ کوئی تعمل نہیں کرتے، تو امام نے کیا جواب دیا کہ تم سے اگر پوچھا جائے تمہارے ہاتھ کی کنڈلیاں کتنی انگلیاں ہیں، سوچتے ہو؟ نہیں سوچتے۔ کیوں؟ تمہارے سامنے پوری کائنات کی حقیقت ہمارے اس طریقے سے۔ بس وہ ذوات مقدسہ کے جو تجرد تام کی منزل پر پہنچ جائیں، تمام حقائق اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، اور وہ عقل بالمستفاد کی منزل پر ہوتا ہے۔ کل عرض کیا تھا عقل بالمستفاد وہ مرتبہ ہے کہ جہاں پر تمام حقائق موجود ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ہر ایک کی طرف ملتفت بھی ہوتا ہے۔ ان شاء علم و علم یشاء علم، یا علم کی منزل پہ نہیں ہوتا بلکہ جانتا ہے اسی وقت۔ مفصل توضیح دی ہے، کل دوبارہ توضیح نہیں دیتا۔ بس جواب یہی ہے کہ نفس چونکہ ابھی تام نہیں، تجرد تام کی منزل پر نہیں پہنچا، بس اس وجہ سے اس کو حقائق کا علم نہیں۔ آخری فصل اس مرحلے کی وہ یہ ہے کہ علم حضوری، اس کے کتنے متعلقات ہیں۔ علم حضوری کتنے موارد میں ہمیں مل سکتا ہے، اگر آسان تعبیر استعمال کروں؟ فلسفہ مشاء قائل تھا کہ ہمارے پاس علم حضوری کا فقط ایک ہی مورد ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے بارے میں علم، یہ فقط علم حضوری ہے۔ مجھے اپنے نفس کا علم ہے، حالات نفس کا علم ہے، حضوری ہے، یعنی صورت کا محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنے بارے میں علم اپنی صورت کی وجہ سے ہوں؟ نہیں۔ میں جب خوشی کا عالم ہوتا ہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، کیا پہلے صورت خوشی کی صورت میرے ذہن میں آتی ہے پھر عالم بنتا ہوں؟ نہیں، خود خوشی کو درک کرتا ہوں، اور خود خوشی کو درک کرنا یعنی خود معلوم کا حاضر ہونا، یہ ملا کس کا ہے؟ علم حضوری کا۔ فلسفہ مشاء قائل تھا کہ علم حضوری کا فقط ایک ہی مورد ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس اور اس کے حالات کے بارے میں علم۔ لیکن بعد میں شیخ اشراق یعنی فلسفہ اشراق نے آ کر کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ایک مصداق نہیں ہے، دوسرا مصداق بھی پایا جاتا ہے۔ کون سا؟ علت کا اپنے معلول کے بارے میں علم، یہ بھی علم حضوری ہے۔ اگر ایک چیز علت ہے اور اس کا ایک معلول ہے، تو علت کا اپنے معلول کے بارے میں کیا ہوگا؟ علم حضوری ہوگا۔ خداوند متعال علت ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اپنے نفس کے بارے میں، نعوذ باللہ، نفس یعنی اپنی ذات کے بارے میں، یعنی جو علم ہے خدا کا علم حضوری ہے، لیکن یہی کیا ہے؟ اپنے معلول کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، وہ علم کون سا ہوگا؟ علم حضوری ہوگا۔ علت کا اپنے معلول کے بارے میں علم بھی کیا ہے؟ یہ حضوری ہے، علم حضوری ہے۔ بس شیخ اشراق میں آ کر کہا کہ ہمارے پاس ایک اور مورد ہے، اور ایک اور مورد جو ذکر کیا جس کے حکمت متعالیہ بھی قائل ہے ملا صدرا بھی، وہ کہتے ہیں کہ معلول کا اپنی علت کے بارے میں علم بھی علم حضوری ہے۔ اب اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ تھوڑا مطلب توضیح طلب ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ فلسفہ مشاء فقط ایک مورد کا قائل تھا، وہ کیا ہے؟ اپنے ذات کے بارے میں علم، اور اپنی حالات، ذات کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں علم۔ اور دوسرا مورد جو ہے وہ فلسفہ اشراق نے آ کر بیان کیا، وہ یہ کہ علت کا اپنے معلول کے بارے میں علم جو ہے وہ بھی کیا ہے، علم حضوری کا مورد ہے۔ کیوں علت معلول کے بارے میں علم حضوری رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلول، میں توضیح نہیں دوں گا کیونکہ توضیح دے چکا ہوں، وجود وجود رابط ہے علت کی نسبت، وجود رابط یعنی جس کی ہر چیز جو ہے وہ وابستہ ہے اپنی علت کے ساتھ، بس جب رابطہ مستقل و رابط کا ہو تو مستقل ہمیشہ رابط کے بارے میں علم علم حضوری رکھے گا، بس علت کا اپنے معلول کے بارے میں کیا سورج کی وہ رابط کو سمجھانے کے لیے دی تھی کہ وجود رابط کو اگر سمجھنا ہے تو کرنیں سورج کی وجود رابط ہیں اور سورج کیا ہے، وجود مستقل ہے، یہ وجود رابط کی مثال کو سمجھانے کے لیے تھا۔ لیکن یہ کہ جب رابط اور مستقل کا آپس میں رابطہ ہو تو اس وقت علت جو ہے وہ کیا ہے، وہ علم حضوری رکھے گی معلول کے بارے میں۔ یہ تھا ہمارا 11ویں فصل میں، 11ویں مرحلے میں، بس 12 فصلوں میں، اور یہ تمام ہو گئی۔ الحمدللہ کے خداوند متعال نے توفیق دی ہے کہ اس کو کامل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔